سید الاولین والآخرین، سیدنا و حبیبنا، نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسلہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، آمنت بالله صدق الله العظيم، ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاصيله، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ چند جمعوں سے ہم نے انٹرفیتھ کے حوالے سے، انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے اسلام کا سیاسی نظریہ، اس پر تقریباً دو جمعے ہم نے موجودہ صورتحال فلسطین کے حوالے سے ذکر کیے. اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور جو ان پر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اللہ ان کو انجام تک پہنچائے. لیکن اس سے قبل ہم نے گیارہویں شریف کے عنوان سے، جہاں ایک اہم موضوع ذکر کیا تھا، وہیں پر ایک چیز باقی رہ گئی تھی جس کو ہم آج جمعے کے درس میں اس کی تکمیل کی طرف چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی جگہیں کون کون سی ہیں. کیونکہ دعا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ مشکلوں سے لڑتا ہے، تکلیفوں سے لڑتا ہے، مشکلوں سے لڑتا ہے، اور اپنے رب سے خیر کو طلب کرتا ہے. وہیں ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. اور یہ بھی ارشاد ہے کہ جو رب کریم سے دعا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس بندے کو پسند نہیں فرماتا. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون طریقے میں ہمیں دعا کے کلمات، استعداء کے کلمات کثرت کے ساتھ ملتے ہیں. جسے قرآن کی مشہور دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعاؤں کا سلسلہ ہے جو ہم نے گزشتہ جمعوں میں ذکر کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں دعا کی قبولیت بہت زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے. ان مقامات میں سے ہمارے محدثین نے، کہ جن کی باتوں کو قصہ کہانی نہیں کہا جا سکتا، وہ اسلام کا بنیادی ماخذ ہے، اسلام کی بنیادی سورس ہے، وہ علماء جنہوں نے علم حدیث پر کام کیا، جنہوں نے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی، جن کی شخصیت بائیوگرافی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اپنے قول میں وہ سچے، اپنے عمل میں وہ متقی و پرہیزگار، اور امت میں ہمیشہ ان کے عمل کو اور ان کے طریقے کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام دیا اور بہت بڑا درجہ اور سلسلہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو عطا ہوا۔ بچے کو ادھر کر دو، عقل سے کام لو۔ گزارش یہ عرض کر رہا ہوں کہ اور توجہ کیجئے گا، جاگتے ہوئے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت کے وہ محدثین علماء جن کی تحقیق، جن کی تدقیق اور جن کے معاملات کو کثرت سے ذکر کیا گیا، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں انہوں نے مرتب کی، ان ائمہ نے اپنی مستند کتابوں کے اندر اسماء الرجال کی ان تمام ابحاث کے اندر اس بات کو لکھا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا بندے کے دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرماتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے وہ آثار۔ اس میں علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ چند چیزوں میں سے آپ ارشاد فرماتے ہیں علماء کرام کہ جیسے سحری کا وقت ہے، اس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، افطار کا وقت ہے، اس وقت اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین میں بالخصوص اسماء الرجال حدیث کا جو سب سے حساس اور سب سے بڑا اور سب سے ضروری شعبہ ہے کہ جن لوگوں سے حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے وہ لوگ کون تھے، ان کی تاریخ کیا تھی، تو یہ انتہائی ذمہ داری پر کام کرنے والے علماء ہیں اور دین میں بال برابر بھی آنے والی خرابی کو بڑی باریک نظر سے دیکھ کر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا لکھنا اس راوی کے بارے میں سند اور اعتبار بنتا ہے اور پھر وہ راویوں پر اعتبار کر کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سے بھی طالب علم میری اس بات کو سن کر اس بات کا احساس کر سکتا ہے کہ جن علماء کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور جن کے منصب اور مقام کو ذکر کیا جا رہا ہے اسلام میں ان کی کس قدر قدر ہے، مقام ہے، اگر ان کو ہٹا دیا جائے یا ان کی ذات کو متعون یا ان پر کوئی فتویٰ داغ دیا جائے تو پھر علم حدیث کا ذخیرہ ہم سے رخصت ہو جائے گا اور پھر علم حدیث پر اعتماد کا کوئی اور ذریعہ ہم پر نہیں بچے گا۔ جن میں ایک بہت بڑی شخصیت، ساتویں صدی ہجری کی عظیم جلو قدر شخصیت امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کی ذات ان علماء کے اندر اور ان تحقیق اور باریکی سے علم حدیث کے ایک ایک پہلو کو دیکھنے والی شخصیات کے اندر شمار ہوتی ہے۔ میں پہلے حوالہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام و نبلا، جو آپ نے اسلام کی قدر شخصیات جن سے اللہ نے دین کا بڑا کام لیا، محدثین، مفسرین، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ان کے بعد بڑے بڑے علماء، ان کی سب کی بائیوگرافی اور حالات کو آپ نے اپنی بڑی طویل کتاب جو 15 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہے، ہماری لائبریری بھی موجود ہے جس سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، آپ نے ان تمام شخصیات کو وہاں جمع کیا اور ان کے حالات زندگی ذکر کیے کہ وہ کون تھے، کہاں پڑھا، کتنا علم حاصل کیا، کتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے اور ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے جو تاریخ کا حصہ نہیں ہے بلکہ تحقیق کا حصہ ہے۔ حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کہاں کہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرما ان الدعاء فی السحر مرجو، اور فرمایا و دبر مکتوبات والمساجد بل دعاء مضطر مجاب فی ای مکان اتفق اللہم انی مضطر الی العفو فاعف عنی۔ فرماتے ہیں وہ جگہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سحری کے وقت کی دعا، فرض نماز کے بعد دعا جو کی جاتی ہے یا مسجد میں جو دعا کی جاتی ہے، فرمایا یہ وہ مقامات ہیں، بلکہ اتفاقاً پریشان حال جب ان جگہوں پر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں پریشان ہوں، تیرے عفو اور معافی کی طرف پس میرے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ امام ذہبی نے پورا ایک سلسلہ نقل کیا جن میں چند جگہوں کو احادیث سے لے کر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان ان مقامات پر دعاؤں کی مقبولیت ہوتی ہے۔ ان میں ایک جگہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں، امام ذہبی فرماتے ہیں قل تو والدعاء مستجاب عند قبور الانبیاء والاولیاء، فرما دعا کی قبولیت کی جگہوں میں جہاں فرض نمازوں کے بعد ہے دعا جہاں قبول ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں مسجد ہے، جہاں سحری کا وقت ہے، جہاں افطار کا وقت ہے اور دیگر وقت ہے، وہیں فرماتے قل تو میں کہتا ہوں والدعاء مستجاب عند قبور الانبیاء والاولیاء، فرما ہر وہ جگہ دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ انبیاء اور اولیاء کے مزارات کے قریب بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ آج لوگوں نے یہ تسلسل سے امت کا آیا ہوا موضوع اس کو اپنی ایک چڑ بنا لی ہے۔ مسلمان اگر کسی مزار کی طرف پاس کھڑے ہو کر اگر دعا کرے تو اس کو اپنے فرقے کی عینک نکال کر میری گفتگو سنیے گا، اور خدا را امت کا جو ایک مسلسل سلسلہ ہے اس کو تان گالی فتوے کی نظر مت کیجئے گا آپ، اور غور کیجئے اس بات کے اوپر۔ قبوری مسلمانوں کو کہنا کہ یہ قبر پرست ہیں معاذ اللہ، یا یہ قبر کی پوجا کرتے ہیں، یہ کتنا گنہونا الزام ہے۔ اس کا جواب وہ شخص جو مسلمانوں پر فتوا لگا رہا ہے دے سکتا ہے۔ مسلمان قبروں کی عبادت نہیں کرتے، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندے اور امت کے وہ علماء جن پر اعتماد کیے بغیر دین تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، جنہوں نے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، صحابہ کا خود عمل ہے جس میں واضح طور پر تواتر سے ہمیں ملتا ہے کہ مزارات جہاں اولیاء یا انبیاء کی قبور ہیں، قبریں ہیں جہاں ان کے مزارات ہیں، وہ جگہیں بھی دعا کی قبولیت اور اللہ سے اپنی مشکل کے حل اور مصیبت سے چھٹکارے کے لیے جو دعائیں ہیں ان میں سے قبولیت اور اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کی جگہ، قبولیت کی جگہ وہ انبیاء کے مزارات ہیں، وہ اولیاء کے مزارات ہیں۔ میں ایک بندے کی گفتگو سن رہا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو بڑی پذیرائی ہے جو بے حیائی کی بات، اوٹ پٹانگ بات کریں۔ اگر سب ایک ہی بات کریں تو کیسے چلے گا؟ کسی نے سوال کیا کہ مزارات اولیاء پر جانا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی مزارات اولیاء پر جانا صرف جو ہے، قبروں پر جانا جو ہے وہ موت، تذکیر الموت، موت کو یاد کرنے کے لیے ہے، باقی مزاروں پر جانا شرک ہے۔ تو شرم آنی چاہیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان جاہلوں سے کہ اتنا بڑا تم دعویٰ کر کے اس پوری امت کو اسلام سے خارج کر رہے ہو اور تمہارے لوٹا بسترا ہی سب اسلام میں چلا گیا اور باقی سب باہر ہو گئے۔ شرم آنی چاہیے۔ میں کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے آپ نے قبروں کے پاس پھول اور دعاؤں کی پوری ایک تحریک دیکھی ہے، تو شرم کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین پھر ان لوگوں کو شرمندہ بھی کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر چھوٹا چھوٹا کلپ بنا کر چلا دینا، اور انبیاء اولیاء جن کا تعلق اللہ کے محبوبوں سے ہے ان کی قدر گرانے کے لیے یہ بات کرنا کہ وہاں جانا شرک ہے۔ تو ایک جملہ یہاں سن لیجئے جلدی سے کہ قبروں پر حاضری کا ایک مقصد تو موت کو یاد کرنا ہے، لیکن وہ عام مسلمانوں کی قبر ہے۔ خاص انبیاء صالحین یقیناً ان کی قبر پر بھی حاضری موت کی یاد دہانی کے لیے ہے، لیکن صرف وہ موت کی یاد دہانی کا مقام نہیں بلکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی برکت کی جگہ ہے۔ آئیے اس تمہید کے بعد اگر آپ جاگ رہے ہوں تو میں بات عرض کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں، اور انہوں نے حدیث شریف کی پوری ایک کتاب جو بڑی ضخیم ہے المصنف نقل کی ہے، اور جو یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بھی نقل کیا ہے، اس کو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا ہے، کئی تاریخ اور حدیث کی شرحوں میں، لیکن بالخصوص امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں جہاں باب ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور فضیلت کو بیان کیا ہے امام ابن ابی شیبہ نے، جو امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں اور امام بخاری ان کے شاگرد ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں المصنف، اس میں یہ حدیث لا رہے ہیں کہ حضرت عمر کا جہاں ترجمہ ہے ان کا حال ہے، اس مسئلے کی سب سے آخری حدیث لائے ہیں کہ حضرت عمر کے دور کے اندر قحط پڑ گیا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور آسمان بالکل لال تھا، دھوپ ہی دھوپ، گرمی ہی گرمی، بارش کا نام و نشان نہیں تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المال کے جو چیف تھے حضرت بلال بن حارث جلال قدر صحابی تھے، ان کا ایک عمل حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کو جناب امام ابن شیبہ نے جو نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں علامہ ابن حجر لکھتے ہیں وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. اب پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں علامہ ابن حجر کا نام لے رہا ہوں، تو علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں فتح الباری بخاری کی شرح میں وَرَوَاهُ ابن ابی شیبہ بِأَسْنَادِ صَحِيحٍ، یہ جو حدیث ہے ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لائے ہیں اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وقال حافظ ابو بکر البیہقی وہذا اسناد صحیح، یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے. حدیث کے کلمات کیا ہے؟ جب قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت مالک بن دار جو حضرت فاروق اعظم کے خازن ہیں اور وزیر خوراک ہیں، یہ جو تھے، میں نے بلال کا نام لیا لیکن اصل میں یہ حضرت مالک دار جو حضرت عمر کے گویا کہ نظام مالیات کے وزیر خوراک تھے، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب، حضرت عمر کے دور میں سخت قسم کا قحط پڑ گیا، فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ سنیے، دور صحابہ ہیں، حضرت عمر کی خلافت ہے اور قحط پڑ گیا، تو کہتے ہیں فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ حضور کی مزار شریف پر آیا، فقال، اور کہا اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استسقی اللہ لامتک فانہم قد ہلکو، اور وہ حضور کی مزار شریف پر کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ سے اپنی امت کے لیے بارش مانگیے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، امت مر رہی ہے، یہ دور صحابہ ہے اور یہ عمل جو کر رہا ہے یہ صحابی ہے، یہ ڈینگے مارنا بہت آسان ہے شلوار گھٹنے تک کھینچ کر کہ یہ تو شرک ہے جناب، لیکن میدان عمل میں اس کو ثابت کرنا یہ بس کا کام نہیں، کیونکہ صحابہ کے نام پر جماعت بنانا اور ہے، صحابہ کے عمل کو لینا اور ہے، کتنی شرم کی بات ہے، کہتے جی مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے، میں نے کہا شلوار تھوڑی نیچے رکھ دیجئے، گھٹنا بھی نظر آ رہا ہے، اتنی اوپر نہ کھینچے اتنی بزرگی میں، اور اپنے آپ کو اتنا پرہیزگار نہ سمجھے، دیکھیں یہ دور صحابہ ہیں، غور کیجئے آپ، کیونکہ یہ وائرل ہوتی ہے چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں اصاب الناس قحط فی زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا تو ایک بندہ جو صحابی ہے، آگے ان کا نام عرض کروں گا، وہ حضور سید عالم کی قبر النبی، قبر النبی، مسجد النبی نہیں، قبر النبی، وہ حضور کی قبر پر آیا، فقال یا رسول اللہ، اور حضور سے بات کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ استسقی اللہ، اللہ سے بارش مانگیے، لامتک، اپنی امت کے لیے، فانہم قد ہلکو، ورنہ ساری امت پیاس سے مر جائے گی، فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، جو بندہ دعا کر کے گھر گیا حضور اس کے خواب میں آئے، یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ قصے کہانی نہیں ہے، اور حضور نے کہا فقال، اس کو خواب میں کہا ائتی عمر، عمر کے پاس جا، فاقرئہ السلام، اور اس کو میرا سلام بول. وہ اخبر ہو اور عمر کو اس بات کی اطلاع دے انکم مسقون, گھبرانا نہیں تم سب پانی سے سیراب کر دیے جاؤ گے. وقل له, اور حضور نے کہا میرا سلام کہے اور اس کو کہے کہ بارش ہو جائے گی, اور یہ بھی کہے وقل له اور یہ بھی کہے علیک الکیسا الکیسا الکیسا, عمر کو کہے کہ الکیسا اور متانت سے حکومت چلاؤ اور فراست سے حکومت چلاؤ اور تحمل سے حکومت چلاؤ. الکیسا الکیسا, فاتر رجل عمر, وہ بندہ آیا صبح کے وقت حضرت عمر سے, حضرت عمر مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے اجلاس کر رہے تھے اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے غور کر رہے تھے, تو اس نے فاخبرہ, اس نے آ کر خبر دی کہ میں حضور کی قبر شریف پر گیا تھا اور میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اللہ سے بارش مانگ کر دیجئے ورنہ یہ ساری امت ہلاک ہو جائے گی. تو رات کو میں سویا تو حضور خواب میں آئے اور حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور حضور کا سلام پیش کروں اور آپ کو یہ کہوں کہ حضور کہہ رہے تھے الکیس الکیس, بہت فراست سے, بڑی متانت سے, بڑی سنجیدگی سے عمر حکومت کو چلاؤ. جب حضرت عمر نے سنا فبقا عمر, عمر بہت روئے, فاروق اعظم اس بات کو سن کر بہت روئے. قال, اور ارشاد فرمایا یا رب ما آلو الا ما عجزت عنہ, بہت روئے اور کہنے لگے یا اللہ میں ہرگز سستی سے کام نہیں لیتا مگر جب میں عاجز ہو جاؤں. اب یہ حدیث المصنف میں موجود ہے, میں نے بتا دیا علامہ ابن حجر نے فرمایا باسناد صحیح, حضرت امام حافظ ابن کثیر نے کہا ھذا حدیث صحیح. اور یہ جو بندہ وہاں پر گیا تھا نا جس کے خواب میں رسول اللہ آئے تھے, تو علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا وہ رسول اللہ کے صحابی حضرت بلال بن حارث المزنی تھے, یعنی کوئی گمنام آدمی نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں دور صحابہ میں بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی مزار کے پاس جا کر دعا کی جائے اور باقاعدہ یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ سے یہ دلوا دیجئے. یہ شرک نہیں ہوتا, یہ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, پوری دنیا سن رہی ہے. اور یہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے المصنف کا دیا ہے, یہ حدیث اپنے طریقے سے بالکل درست اور صحیح ثابت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ایک حوالہ مزید عرض کرتا ہوں جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے, تاکہ ہمیں اب وہ محدثین توجہ کہ جنہوں نے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی اور دین کی بڑی خدمتیں کی ہیں, جن میں ایک بہت بڑا نام امام ابو بکر بن خزیمہ کا ہے, ان کی حدیث شریف میں لکھی ہوئی کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے اور ان کو امام الحدیث کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب کے اندر یہ بات لکھی ہے, انہی کے ترجمے کے اندر حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں امام ابو بکر بن خزیمہ, جو عام کوئی صوفی نہیں ہے, یہ محدثین کے امام ہے. ابھی آپ گوگل سرچ کیجئے ان کا نام لکھیے تو ان کی لکھی ہوئی صحیح کتاب جو امام بخاری کے طرز پر انہوں نے مرتب کی ہے وہ ابن خزیمہ, صحیح ابن خزیمہ, اور ان کا لقب حدیث کے مکتبہ فکر کے اندر امام الاہل الحدیث آتا ہے, اور ان کا وصال تیسری چوتھی صدی ہجری کا ہے. ان کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب التہذیب التہذیب, جس میں وہ راویوں کی بائیوگرافی نقل کرتے ہیں اور حالات لکھتے ہیں, اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ مشد میں رہتے تھے. مشد آج کا موجودہ ایران کا جو شہر ہے, مشد اس کا پرانا نام توس تھا, توتے والی تو کے ساتھ توس, مشد میں رہتے تھے جہاں مزار ہے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے سرکار مولا امام علی رضا پاک کا. تو کہتے ہیں وہ سمے تو ابا بکر محمد ابن مؤمل ابن حسن ابن عیسیٰ یقول, اب یہ سند لا کر کہتے ہیں خرجنا مع امام اہل الحدیث, یہ محدثین کہتے ہیں ہم حدیثوں اہل الحدیث یعنی حدیث کے جو استاد ہیں ان کے امام ابی بکر بن خزیمہ و عدیلہ ابو بکر بن خزیمہ اور ان کے دوست ابو علی سخفی ما جماعت من مشائخنا, ہم حضرت ابو بکر بن خزیمہ جو حدیث کے طبقے کے امام ہیں، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے مریدوں کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، جن میں بہت بڑے محدث حضرت امام ابو علی سخفی ہیں، کہتے ہیں وہم اذا کا متفاورون الى زیارت قبری علی بن موسیٰ رضا بالطوس، ہم ان کی قبر جو طوس مشد میں ہے ان محدثین کے ساتھ گئے، کس لیے گئے؟ زیارت کے لیے گئے. فقال، اور یہ راوی کہتے ہیں جو محدث ہیں، فرأیت من تعظیمہ، یعنی ابن خزیمہ، میں نے دیکھا کہ امام ابو بکر بن خزیمہ آپ کی مزار اور آپ کے مزار کے جوار میں جو زمین ہے اس کا بہت ادب کر رہے تھے. تلک البقعت، اس زمین کا، وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحیرنا، محدثین کہتے ہیں اتنے ادب سے حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ حضرت امام علی رضا کی مزار شریف اور ان کے مزار کے قریب کی زمین کا اتنا تواضع کر رہے تھے، وہاں اتنی عاجزی کر رہے تھے، اتنا ادب کر رہے تھے کہ جو علماء بڑے بڑے وہ حیران تھے کہ یہ کتنی محبت اور تعظیم سے پیش آ رہے ہیں. یہ ہے مذہب محدثین کا. شلوار گھٹنے تک لے جانا آسان ہے لیکن پورے طریقے سے چلنا ذرا مشکل ہے. معذرت کے ساتھ میرے جملے سخت مت لیجئے گا، بہت خطرناک انداز میں مس گائیڈ کیا جاتا ہے. اب میں آگے حوالہ پڑھ رہا ہوں. امام ابن حبان جن کی اسماء الرجال کی کتاب ہے کتاب الثقات، یہ بھی وہ بائیوگرافی مرتب کرنے والے، یہ بھی طوس میں تھے، ان کا عمل سنیے. یہ سارے محدثین ہیں، صوفی اس میں کوئی بھی نہیں ہے، جو نے حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں. میں حیران ہوں یار، کس طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں دعا کرنا شرک ہے، توبہ استغفر، اور لوگ ہضم بھی کر جاتے ہیں. تو میرا جی چاہا کہ اس کا بقیہ حصہ میں جمعے میں پڑھوں تاکہ. تو علامہ ابن حبان یہ کتاب الثقات میں پڑھ رہا ہوں، کتاب الثقات. علامہ ابن حبان کہتے ہیں خود زرت مرارن کثیرن، میں بہت دفعہ گیا ہوں حضرت مولا علی رضا کے دربار پہ. آگے کہتے ہیں وما حلت بی شدت فی وقت مقام بطوس، کہتے ہیں جب میں طوس یعنی مشد میں رہتا تھا اور مجھے جب کوئی بھی سختی پریشانی مشکل آتی تھی، فزرت قبرہ علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ، حضرت امام ابن حبان کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں مولا علی رضا کی مزار پر جاتا تھا. اللہ درود بھیجے ان کے دادا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر. اور کیا کرتا؟ ودعوت اللہ تعالی اذا لتها عنی الا استجیب لی، میں ان کی مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میری اس مشکل سے میری جان کو چھڑا دے. وزالت عنی تلک الشدہ، اور مجھ پر جو یہ پریشانی آئی ہے یہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. کیا کہتے ہیں امام ابن حبان؟ کہتے وہذا شیء جربتہ مرارن فوجدت کذلک، فرمان میں نے اس عمل کو بار بار آزمایا ہے، جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی میں مولا علی رضا کے مزار پر چلا جاتا، دعا کرتا. فرماتے وہذا شیء جربت مرار، میں نے مرارن بار بار کنٹینیو کئی دفعہ میں نے اس عمل کو آزمایا ہے، فوجدت کذلک، اور ہر دفعہ اپنی مشکل کا حل ان کی دربار پر کھڑے ہو کر اللہ سے لے لیا ہے. یہ دیکھیے آپ، میں آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ ائمہ اور محدثین ہیں جن کا یہ مقام ہے. اسی طرح امام ذہبی نے حضرت سیدہ نفیسہ پاک کا ذکر کیا ہے. حضرت سیدہ نفیسہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو ہیں اور حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت اسحاق ان کی بیوی ہیں اور حضرت امام حسن کی پڑپوتی ہیں. امام حسن کے بیٹے حضرت زید جن سے داتا صاحب کا شجرہ چلتا ہے، دوسرے بیٹے حسن مسنہ ہیں، ان سے غوث اعظم آتے ہیں. تو حضرت زید کے بیٹے حسن انوار، حسن انوار کی بیٹی ہیں حضرت سیدہ نفیسہ جن کا قاہرو مصر کے اندر بہت بڑے گنبد میں ان کا مزار ہے اور اللہ نے ان کو بڑی بزرگی بڑا مقام عطا فرمایا تھا. وقت مختصر ہے ورنہ سیدہ نفیسہ پاک کا آپ ذکر سنیں انسان حیران ہوتا ہے کہ اہل بیت میں یوں لگتا ہے کہ سیدہ زہرا کی پیدائش اس عصر میں دوبارہ ہو رہی ہے. امام ذہبی سیرہ اعلام النبلاء میں، یہ جن کا میں نام لے رہا ہوں، بندہ علم کو چھوڑ سکتا ہے، ان کا نام نہیں چھوڑ سکتا، یعنی جہالت میں علم کو چھوڑ دے گا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، جیسے یہ روف، یہ چھت کھڑی ہے نا، اس پلر پر علم حدیث ان لوگوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جیسے میں نے محدثین کا نام لیا، سیر اعلام النبلاء میں امام شمش الدین زہبی جو شاگرد ابن تیمیہ کے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت سیدہ نفیسہ کے بارے میں، کہتے کانت من صالحات العوابد، وہ بہت نیک عابدہ خاتون تھی، والدعاء مستجاب عند قبرها، اور ان کی قبر کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ صرف ان کی قبر کے پاس نہیں، کنٹینیو عبارت ہے، والدعاء مستجاب عند قبرها بل وعند قبور الانبیاء والصالحین، انہی کی نہیں بلکہ ہر نبی اور ولی کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. یہ بات کو نقل کر رہے ہیں حضرت علامہ ابن علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ، اور اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ محدثین نے اپنے مشکلوں کا حل اللہ سے لینے کے لیے دعاؤں کا مرکز جس جگہ کو بنایا، ان جگہوں میں سے ایک جگہ اولیاء انبیاء کے مزارات بھی ہیں. اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا، اور اس پر ذرا توجہ کیجیے آپ. اب میں یہاں پر ایک حوالہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایک خاص نوعیت کے ساتھ اس پر ذرا غور فرمائیے آپ. یہ حوالہ امام ابو علی نیشاپوری سے ہے، اور امام ابو علی نیشاپوری رحمہ اللہ یہ امام حاکم وغیرہ کے استاذوں میں سے ہے، اور ان کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام حاکم محدث اسلام ہے، اور اپنے وصل اپنے عصر اور اپنے زمانے میں علم حدیث کو بیان کرنے میں استاذ ہیں، کتابیں لکھنے والے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کے اندر اس سے بڑا امام نہیں دیکھا. ان کا نام ہے امام ابو علی نیشاپوری، نیشاپور بھی ایران میں ہے جہاں کے امام مسلم رہنے والے تھے، اور یہ امام حاکم کے استاذ ہیں. یہ چھوٹے بندے نہیں ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. ان کا ایک واقعہ علامہ ابن حجر نے، عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا، قال حاکم، امام حاکم جن کی حدیث کی کتاب مستدرک ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو، کتنے بڑے لوگ ہیں. امام حاکم کہتے ہیں سمعت ابا علی نیشاپوری، میں نے اپنے استاذ محدثوں کے امام امام ابو علی نیشاپوری سے یہ سنا. امام حاکم سمعت، امام حاکم کون؟ جن کی حدیث کی کتاب مستدرک ہے، علی السید. تو وہ کہتے ہیں میرے استاذ جو ہیں وہ ابو علی نیشاپوری، وہ کہتے ہیں کنت فی غم شدید، ایک دفعہ مجھے بڑا شدید صدمہ کسی بات پر لگ گیا تھا، اور پریشانی حل نہیں ہوتی تھی، اور میں بڑا پریشان تھا. حدیث کے استاد تھے، پڑھاتے تھے. کہتے فرآئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضور مجھے اس مشکل کا حل بتا رہے تھے کہ تیری یہ مشکل کیسے حل ہوگی، تو میرے دین کا خادم ہے، کیسے حل ہوگی. یہ چھوٹے موٹے نہیں جو لوٹا بستر لے کے پھر رہے ہیں، یہ امام المحدثین ہیں. کتنی جرت ہے ان کی زبان میں یار، کتنی جرت سے یہ مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں امام حاکم امام ابو علی نیشاپوری سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنت فی غم شدید فرائت النبی فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور مجھ سے کہہ رہے ہیں، کأنہ یقول، گویا حضور مجھ سے کہہ رہے ہیں سر الی قبر یحیی ابن یحیی، قبرے قبرے، حضور مجھ سے کہہ رہے ہیں اٹھ اور یحیی ابن یحیی کی قبر پر جا. یہ یحیی ابن یحیی امام بخاری کے استاذ ہیں. آپ جب بخاری شریف کھولیں گے نا، تو امام بخاری حدیث کو جب چلاتے ہیں نا، تو اپنے استاد کا نام لیتے ہیں، حدثنا یحیی ابن یحیی. یہ کتنے بڑے عالم ہیں، دیکھیے رسول اللہ نے ان کو خواب میں کہا سر. میں کہتا ہوں کسی پر شرک کا فتویٰ لگانا آسان ہے، ان محدثین پر کسی کی ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں امام ابو علی نیشاپوری جو امام حاکم کے استاد، وہ کہتے ہیں جب مجھے غم اور تکلیف لگ گئی تو سرکار میرے خواب میں آئے اور حضور نے کہا سر الی قبر یحیی ابن یحیی، اٹھ جا یحیی ابن یحیی کی قبر پر جا، واستغفر اور وہاں اللہ سے معافی مانگ، وسل اور اللہ سے سوال کر، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا. یہ تو خواب کی بات تھی جناب. لوگ کہتے ہیں جی خواب کی ہے، لیکن یہ حدیثوں کے امام یہ کہتے ہیں فاصبحت، جب میں صبح اٹھا، ففعلت ذلك، میں اسی طرح میں نے کیا. کہتے میں اسی طرح امام یحیی ابن یحیی کی قبر پر گیا، فقضیت حاجتی، دعا کر کے لوٹا نہیں، مجھے خبر آئی اور میری مشکل دور ہو گئی.
یہ تہذیب التہذیب ہے، اس میں امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو گویا کہ نقل فرماتے ہیں، اور یہ جو ہستی ہے امام ابو علی یحیی ابن یحیی، ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور امام زہبی اور دیگر ائمہ نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محدث کے خواب میں آئے اور اس کو کہا اور حضور گئے، یہ بھی تہذیب میں موجود ہے، گئے اور صحابہ کی صفیں لگی، وہ محدث کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا اور حضور نے یحیی ابن یحیی کی قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ قبر اس بستی کے لیے نور ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کے نزدیک مرنے کے بعد شمشان گھاٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمارے نزدیک شمشان گھاٹ میں نہیں جاتے، ان کا عمل بھی موجود ہوتا ہے، ان کی تکریم بھی موجود ہوتی ہے، ان کا اکرام بھی موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العالمین نے ان اولیاء کو مقام و شان و جلالت عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ وقت ہمارا یہاں پر مکمل ہوا، میں نے دو حوالے پڑھے ہیں، اس وقت ہم 70 کے قریب محدث پڑھ سکتے ہیں بلا مبالغہ، میں اس پر کئی جمعے پڑھا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ وقت رہا، آپ کا ذوق رہا تو آگے پڑھاؤں گا۔ 70 محدثین کے حوالے ہیں کہ جن کو حضور نے بشارت دی ہے کسی بزرگ کی مزار کی، اور یا وہ خود کسی مزار شریف پر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جن سے کسی بھی صورت کے اندر جناب جو ہے وہ انکار، ان کی ثقات، ظاہر سی بات ہے جس کی بات کو ہم لے رہے ہیں اس بندے کا سچا ہونا ضروری ہے، اس بندے کا درست ہونا ضروری ہے۔ ایک آخری حوالہ امام زہبی کا پیش کر دیتا ہوں جو حضرت معروف قرخی کے بارے میں لکھا ہے۔ حضرت سیدنا معروف قرخی رحمت اللہ علیہ جو غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں اور بہت بڑے بغداد کے بزرگ ہیں، عالم ہیں، ان کے بارے میں امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں جو 7ویں صدی کے محدث، میں نے بار بار ان کا امام زہبی کا کے فضائل بتائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ابراہیم الحربی یہ قال قبر معروف تریاق و مجرب، ابراہیم بن حربی کہتے ہیں کہ معروف قرخی کی قبر تریاق مجرب ہے، تریاق مجرب سے مراد رنج اور غم میں آزمودہ ہے۔ اور تقریر اس پر ختم کرتے ہیں، اس وقت میرے سامنے علامہ ابن تیمیہ کا فتاویٰ ہے، ٹھیک ہے جی، علامہ ابن تیمیہ کا فتاویٰ، ان کے ہم درجنوں حوالے پڑھ سکتے ہیں، پتا نہیں لال رومال سر پر رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے، یہ دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں فل اولیاء المتقون ہم المقتدون بمحمد علیہ الصلاۃ والسلام، بس اولیاء ہی متقی ہیں جو رسول کریم کی اقتداء کرتے ہیں، فیفعلون ما امر بہ، وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا، وینتہون عما عنہ زجرا، اور اس بات سے بچتے ہیں جس چیز سے منع کیا گیا، ویقتدون بہ فیما بین لہم او یتبعو فیہم، جو کہتے ہیں کہ جناب یہ جس کام کا ان کو حکم دیا گیا اس کی وہ اتباع کرتے ہیں، اور جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جاتے ہیں، اور جس چیز کی اتباع کے بارے میں اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی ہے یا اس کی پیروی کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، فرماتے فَيُعَيِّدُهُمْ بِمَلَائِكَ، اللہ ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرماتا ہے، وَرُوحٍ مِّن یعنی فرشت، وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِّنْ أَنْوَارِهِ، یہ ابن تیمیہ صاحب لکھ رہے ہیں، وَلَهُمُ الْكَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءُ الْمُتَّقُونَ، اللہ ان کے سینے پر اپنے انوار کے جام اڈھیلتا ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وَيَخْزِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِ، اللہ اڈھیلتا ہے ان متقی اولیاء کے سینوں پر اپنے انوار، اور اس انوار سے ہوتا کیا ہے، اس لائٹ سے ہوتا کیا ہے، اس فیض سے ہوتا کیا ہے، وَلَهُمْ کرامات، ان کی کرامات ظاہر ہوتی ہے، الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءُ الْمُتَّقِينَ، جس کے ذریعے اللہ لوگوں کی نظروں میں اپنے ولیوں کی عزت کو جماتا ہے۔ تو یہ میں نے صرف چیدہ چیدہ بات کی آپ کے سامنے، اور یہ دیدہ دلیری کے ساتھ جو حضرات انبیاء اور اولیاء کے تقدس و مزارات کے حوالے سے کمزور بات کرنی چاہیے، میرا ان کو برادرانہ مشورہ ہے ایسی باتیں نہ کریں، اور یہ بات کر کے امت کو مس گائیڈ نہ کریں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ پڑھیے، فرقے کی اتباع کے اندر مزارات کے خلاف بات کرنا یا اولیاء کے قرب کے خلاف، ہاں اگر وہاں کوئی خرافات ہو رہا ہے، گندگی ہو رہی ہے، وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس سے ان کے مزارات کا تقدس، ان کا قرب، اس کی رحمت اس کے برکات میں فرق نہیں آتی. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ان تمام چیزوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. میں نے چاہا کہ جمعے کے دن ایک بیداری کا وقت ہوتا ہے تو اس میں چند باتیں عرض کر دوں. اب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 70 کے قریب محدثین کے حوالے جو ہماری نظروں سے گزرے ہیں اس پر پوری ایک کتاب مرتب ہو سکتی ہے کہ جس میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ امت کے بڑے بڑے میرے جیسے آپ جیسے عام آدمی نہیں بڑے بڑے علماء اور محدثین جب ان کو کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو وقت کے بڑے بڑے محدثین اور علماء کی قبروں پر وہ جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے. تو جہاں دعا کی قبولیت کے جو جگہیں خاص ہیں جس کو ہم ڈھونڈتے ہیں لیلۃ القدر ہے فرض نماز کے بعد ہے مسجد ہے اسی طرح دعاؤں کی قبولیت اور اللہ سے اپنی مشکل کا حل لینے کی جگہوں میں سے ایک جگہ انبیاء کے مزارات بھی ہیں اور اولیاء کے مزارات بھی ہیں. اللہ دین کے رشتے سے اللہ کے محبوبوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے محبوبوں کے ذکر سے تنگ ہونے سے محفوظ فرمائے. فلسطین پر اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.